نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، سورة انفال سے تلاوت کی گئی ہے. اہل ایمان کی اللہ رب العزت نے صفات ذکر فرمائی ہیں کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، اور جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. اسی طرح ان کی مزید صفات بیان فرمائیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں سچے مومن، اور ان لوگوں کے اللہ کے یہاں بہت بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عشق کریم ہے. دوسرا جو سبب ہے وہ موجود ہے، اور وہ ہے استغفار کی کثرت. کافروں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ عذاب طلب کرتے ہیں، منہ سے مانگتے ہیں کہ اگر یہ حق ہے آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، تو پھر آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو جاتی؟ قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قال اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا کوئی عذاب لے آئیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عذاب سے کوئی چیز مانے تو نہیں ہے، یعنی ہم جب چاہیں عذاب بھیج دیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ دو وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم عذاب کو روک رکھا ہے ہم نے. ایک تو یہ کہ آپ موجود ہیں، آپ کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس لیے عذاب ان پر نہیں بھیجا. اور دوسرا ایک اور امن ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے. تو یہ بڑی، یعنی بہت ہی عجیب نسخہ ہے. یوں کہہ لیجئے کہ دو سببیں ہیں عذاب سے رکنے کی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن دوسرا جو سبب ہے وہ موجود ہے، اور وہ ہے استغفار کی کثرت. تو جب تک اہل ایمان استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجیں. اسی کو یہاں فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ رب العزت عذاب بھیج سکتے ہیں لیکن آپ چونکہ موجود ہیں اس لیے. اور دوسرا یہ وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا جب تک لوگ استغفار کریں گے. وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور وجوہات تو ساری کی ساری موجود ہیں کہ اللہ عذاب کیوں نہیں بھیجتا، حالانکہ وہم یصدون علی المسجد الحرام، لوگوں کو مسجد حرام سے آنے سے روکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مسجد سے روکنا ہی خود اتنا بڑا جرم ہے کہ جو عذاب الہی کے آنے کا سبب بن سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو ستانا، تنگ کرنا، ان کا مذاق اڑانا، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی پیروی نہ کرنا، تو ایک سبب نہیں ہے، اسباب تو بے انتہا جمع ہیں. لیکن اللہ رب العزت کرم فرماتے ہیں کہ جو عذاب نہیں بھیجتے تو یہ اس کی مہربانی ہے. آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیج رہے تو وہ اس پر قدرت نہیں رکھتے، یا ہم کوئی خاص لوگ ہیں اللہ کے. بات یہ ہے کہ آج بھی سچی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو پہرہ دے رہی ہیں، ورنہ پچھلی امتوں پر جو عذاب آئے ہیں تو وہ کسی ایک سبب سے آ گئے، یعنی وہ کم تولتے تھے تو عذاب آ گیا، بدکاری میں مبتلا تھے عذاب آ گیا، کسی اور چیز میں مبتلا تھے اس کی وجہ سے عذاب آ گیا. تو ایک ایک دو دو وجوہ کی بنا پر عذاب آ گئے. اگر ہم بنیادی طور پر امت مسلمہ میں آج ہم نظر ڈالیں تو شاید ہی کوئی برائی ہے جو آج ہم مسلمانوں میں نہیں پائی جا رہی، چاہے وہ جھوٹ بولنے کی ہو، کم تولنے کی ہو، دھوکہ دینے کی ہو، بےمانی کی ہو، اور ایسے جو ہے وہ فریب اور جھوٹ اس زمانے میں چلتے ہیں کہ پوچھئے نہیں. آج ہی کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہسپتال میں ایک عورت کے یہاں بچی پیدا ہوئی اور دوسری عورت کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، تو جاتے ہوئے جب وہ چھٹی ہو رہی تھی تو اس نے اپنی لڑکی اس لڑکے سے بدلا اور لڑکے کو اٹھا کے چلی گئی. تو یہ ایسے کام کرتے ہیں کہ پوچھئے مت، سامنے ہی سامنے سب کچھ کر جاتے ہیں. تو بہرحال جو بھی آپ کہہ لیجئے، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو ہم میں آج موجود نہیں، لیکن اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کے باوجود باقی رکھا ہے. تو اس پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اس پر استغفار کرنا چاہیے. مزید جو ہے وہ مہلت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں میں آگے مزید بڑھ جائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم مزید استغفار بھی کریں، توبہ کریں، اور اس بات کو سمجھیں کہ ہم مستحق عذاب تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل فرمایا ہوا ہے، بس اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت میں اضافہ کریں، اور انہیں جو کچھ بھی طاقت کے اسباب حاصل کر سکتے ہوں ان کو حاصل کرنا چاہیے. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اس زمانے کے اعتبار سے جنگ کے اندر جو چیزیں ضروری تھیں، یعنی جنگ کے گھوڑے اور اسی طریقے سے تلواریں اور زرہیں اور جو بھی اس زمانے کی ضرورت تھی، اور آگے چل کر جو بھی زمانے کی ضرورت ہو اس کے مطابق اگر آدمی اپنے دفاع کے لیے ہتھیار بناتا ہے، رکھتا ہے، بلکہ اس کو رکھنا چاہیے، تو اس میں کوئی شرن قباحت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرنا چاہیے تاکہ ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اللہ کے دشمنوں پر اس کا روب بھی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ بھروسہ اللہ کے سوا کسی پر نہ کرنا، یعنی یہ ہتھیار ہمارے پاس ضرور ہوں، اسباب کے درجے میں ہونے چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ اس پر ہی بھروسہ کر لیں، بلکہ بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے. چنانچہ آج ہی کے بیان میں آگے، یعنی تلاوت میں سورہ توبہ میں، غزوہ حنین میں مسلمانوں کو ابتدان شکست صرف اس لیے ہوئی کہ مسلمانوں نے اپنی طاقت پر تھوڑا سا غرور کر لیا تھا. یعنی عام طور پر تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے 313 ہیں مقابلے میں 1000 ہیں، یا 1000 مسلمان ہیں مقابلے میں 4000 کا لشکر ہے، تو اتنا ایسا ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قلیل جماعت کو کثیر پر فتح عطا فرمائی. جنگ بدر میں 313 تھے لیکن 1000 پر فتح عطا فرما دی. پھر بے سر و سامانی کا حال بھی تھا، اور جنگ احد میں یہ تھا کہ صرف 1000 تھے مقابلے میں 4000 تھے، اور پھر فن حرب سے وہ واقف تھے، یہ بالکل ناواقف تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں بھی فتح عطا فرما دی. اسی طریقے سے اور جنگوں میں بھی فتح ہوئی، یہاں تک کہ فتح مکہ بھی ہو گیا. تو اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ قبیلہ بنو ثقیف، انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان جب فتح مکہ کر چکے ہیں تو یقیناً ہماری طرف بھی اب آئیں گے، بڑھیں گے، تو انہوں نے پہلے سے اس بات کی تیاری کی کہ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کریں، ہمیں چاہیے کہ حملہ کر دیں ہم. تو بہرحال اس پر انہوں نے تیاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی، آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ بھئی ہتھیار جو ہے وہ سجائے رکھو، اور ہم غزوہ فتح مکہ کے بعد اب غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے، اور اس وقت مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ تقریباً 14000 مسلمانوں کی تعداد تھی. تو 12000 تو انصار تھے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور 2000 آدمی مکے میں فتح ہونے کے بعد وہ شامل ہو گئے، اور بعض لوگ جو کھیل تماشے کے لیے ساتھ ہو گئے تھے کہ چلو ہم بھی دیکھائیں تماشا کیسا ہوگا، اگر شکست ہو گئی تو ہم بھی خوب حوصلے نکالیں گے، اور اگر فتح ہو گئی تو مال غنیمت ہاتھ آئے گا. تو دونوں اعتبار سے فائدے میں رہنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے اس وقت یہ کہا کہ بھئی ہمیں ہتھیار چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے دھونس دھاندلی کے ذریعے ہتھیار چھیننا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آریتن تم سے لینا چاہتا ہوں کہ ابھی تم ہمیں ضرورتن دے دو آریتن، اور ہم اس کو واپس کر دیں گے تمہیں. چنانچہ مختلف تلواریں، زرہیں اور جو نیزے وغیرہ، وہ کئی ہزار کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیے جنگ کے لیے، اور پھر آپ روانہ ہو گئے. مسلمانوں کی زبان سے اس وقت جو ہے وہ یہ جاری ہو گیا، ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم، قرآن مجید نے اس کو یہ کہا کہ حنین کے دن، یعنی جنگ حنین کے دن اپنی کثرت پر تم نے ناس کیا. اب دیکھیے کثرت تو سامنے بھی تھی، لیکن مسلمان کو کبھی کثرت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو چیز بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ قلت اور کثرت یہ تو صرف ظاہر کی چیزیں ہیں، اصل تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے ہیں اور شکست عطا فرماتے ہیں. اس لیے جب مسلمانوں کو انہوں نے دیکھا کہ ہماری 14000 کی جماعت ہے، تو دل میں یہ خیال آیا کہ جب ہم 313 تھے اس وقت ہم شکست نہیں کھائی، ہم نے ہزار تھے جب ہم نے شگست نہیں کھائی، تھوڑی تعداد تھی جب شگست نہیں کھائی، تو آج جب اتنی بڑی تعداد ہے تو آج بہت مشکل ہے کہ ہم سے کوئی جو ہمارے مقابلے میں ٹھہر سکے. یہ نظر ہو گئی اپنے آپ پر، اور انہوں نے اپنے اسباب کو جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھا کہ ہمارے پاس آج بہت اسباب ہیں، یعنی اسلحہ بھی ہے، سب چیزیں موجود ہیں. تو یہ مسلمانوں کو ذرا سی بات زبان سے نکلی، اللہ رب العزت کو یہی چیز ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ پر کوئی مسلمان بھروسہ نہ کرے اور اسباب پر بھروسہ کر رہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسندیدہ ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذَا عَجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی. انہوں نے سامنے جو قبیلہ تھا انہوں نے جنگی تیاریاں کچھ اس طرح سے کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم جنگ اس طرح سے لڑیں گے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ میدان جو ہے وہ جنگ میں لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جانوروں کو، گھر کے جو جانور تھے وہ بھی ساتھ لے لو. تو تقریباً بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 24,000 یا اس سے بھی زیادہ کی تعداد تھی، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں تعداد پھر بھی زیادہ تھی ان کی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو باندھ لو ایک دوسرے سے تاکہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی یا تو فتح حاصل کریں گے یا مر جائیں گے، بس دوسری کوئی اور بات نہیں. تو یہ اس طریقے سے گئے اور ابتدان چھپ کر بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے کچھ سبق بھی سکھانا تھا مسلمانوں کو کہ بھئی کثرت اور قلت کے اوپر ناز مت کرو، کثرت بہت زیادہ ہے تو اس پر کوئی ناز کرنے کی چیز ہے. چنانچہ ابتدان معاملہ یہ ہوا کہ وہ چھپ کر بیٹھ گئے اور جیسے مسلمان آئے چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا، اور مسلمانوں کے لیے لڑنا مشکل ہو گیا. یہاں تک کہ اس وقت جو ہے سوائے چند سو افراد کے، یعنی 14,000 میں سے چند سو افراد کے استقامت نہ رہی اور سب بھاگ کھڑے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو آپ کے قرب و جوار میں تھے ان سے کہا کہ ان کو آواز دو اور کہو کہ میں یہاں پر ہوں، اور کہاں ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اور کہاں ہیں فلاں صحابہ، اور کہاں ہیں فلاں، ایک ایک کو کر کے ان کو آواز دی گئی. جب بلند آواز سے ان کو پکار دی گئی اور ان کے کانوں میں آواز پڑی تو شرمندہ ہوئے، اب واپس لوٹے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں قریب میں جمع ہو گئے. تو یقیناً یہ اللہ رب العزت نے جو تھوڑی سی شکست ہوئی اس بنا پر ہوئی کہ انہوں نے اسباب پر بھروسہ کر لیا اور یہ سمجھے کہ آج چونکہ ہماری تعداد بہت کثیر ہے اس لیے ہمیں کوئی آج شکست سے دوچار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر فرمایا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت نے عجب میں ڈال دیا، اچھا لگا تمہیں یہ. فلم تغنی عنکم شیئا، تو مسلمان کبھی ان مادی اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، ہمیشہ مسلمان تو ایمانی جذبے سے لڑتا ہے. آج بھی جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے، حقیقی معنی میں جہاں جہاد ہو رہا ہے، وہ ایمانی جذبہ ہے جو لڑ رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں. ساری دنیا کی طاقتیں جہاں جمع ہوں ان کے مقابلے میں مٹھی بھر لوگ، یقیناً ایمانی جذبے کی سوا اور کچھ نہیں. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو یقیناً یہ ایمانی جذبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. تو یہی چیز جو ہے وہ انسان کو لڑنے مر میں مجبور کرتی ہے، اس لیے کہ وہ ہر صورت میں اپنی فتح سمجھتا ہے. اگر اللہ کے راستے میں جان دے دی تو شہید، اور اگر بچ کے آگئے تو غازی، ہر صورت کامیابی. کافروں کا یہ معاملہ نہیں ہے، خسرت دنیا والآخرہ ہے. اگر ایمان لے آئے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مردار ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آخر. تو بہرحال یہ وہ چیز ہے جو مسلمان کو لڑنے پر مجبور بھی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو شہادت کا رتبہ بھی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم ولیتم مدبرین، تو وہاں پر ایسا معاملہ ہوا، زمین تنگ ہوئی اور یہ بھاگ کھڑے ہوئے. پھر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، کچھ دیر کے بعد جب سنبھلے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر سکینہ نازل فرمایا، اپنے رسول پر اور مومنین پر. وانزل جنودا لم ترہا، اور اللہ نے ایسا لشکر بھیج دیا جو نظر نہیں آتا تھا، یعنی مراد ہے فرشتے، فرشتوں کی مدد بھی اللہ نے بھیجی. وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہ کافروں کی جزا ہے، بدلہ ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، پھر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اللہ تعالی غفور الرحیم. معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا، یعنی اتنا بڑا خزانہ، اتنا بڑا مال غنیمت اس سے پہلے شاید ہی حاصل ہوا ہو. 6,000 تو انسان تھے جو غلام اور باندی بنائے گئے، ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں بچے بھی تھے، ان میں بڑے بھی تھے، جو لازمی بات ہے کہ جب شکست ہو گئی تو وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. اس کے علاوہ 24,000 سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے اونٹ وغیرہ تھے، 40,000 بکریاں تھیں، یعنی بے شمار بہت بڑی تعداد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے حنین کی طرف آ رہے تھے تو جاسوسوں نے جو آ کر اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بڑے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرائے تھے اور آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ سب مال غنیمت ہے ہمارے لیے، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصل میں ہمارے لیے مال غنیمت ہے. تو بہرحال اس طرح سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس آ گئی. حنین کے مقام پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو یہ مال غنیمت مجاہدین کا حق ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں تقسیم بھی کر دی، یعنی مال بھی تقسیم کر دیا اور جو غلام باندیے جن کو بنایا گیا تھا ان کو بھی تقسیم کر دیا. ادھر تو تقسیم کیا اور ادھر تقریباً 14 افراد جو بھاگ گئے تھے کافروں کے، ان کے بڑے سرداروں میں سے وہ وفد بنا کر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی تھا، یعنی آپ کے ساتھ دودھ پیا ہوا تھا اس نے. تو اس نے آ کر آپ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر جو مصیبت پڑی ہے، پیش آئی ہے، اس سے آپ واقف ہیں. اگر ہم روم کے کسی بادشاہ کے پاس بھی جاتے اور اس حال میں ان سے فریاد کرتے تو وہ بھی ہمارا خیال کرتے، ہمیں معاف کر دیتے. تو ایک تو یہ کہ ہم آئے ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے. غالب مسلمان بھی ہو گئے اور توبہ کر لی تھی انہوں نے. اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے چاہا کہ ہمارا مال بھی دے دیا جائے، ہمارے بچے بھی. اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت مجاہدین کی ہے، اس میں نئے مسلمان بھی ہیں اور مال غنیمت تقسیم بھی ہو چکا ہے. اب ان سے واپس لے کر دوبارہ ان کو دینا جبکہ وہ ان کا حق ہو چکا، مال ان کا ہو چکا، وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ جو آئے ہیں ان کو بھی بالکل خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں مال غنیمت تو تقسیم کر چکا اور غلام باندھی بھی بنا لیے گئے، اب تم ایک فیصلہ کر لو کہ اپنے بال بچے چاہتے ہو یا مال چاہتے ہو، دونوں میں سے ایک چیز میں لوٹا سکتا ہوں تمہیں واپس. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں بچے واپس کر دیجئے، مال انہوں نے چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ بھئی تمہارے بھائی آئے ہیں تو تائب ہو کر، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اب تم ان کا مال اور یہ سب اسباب جو ہو گیا تھا واپس کر دو. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے بچے ان کو واپس کر دیے جائیں. تو صحابہ اکرام نے کو فرمایا آپ نے کہ جو تم میں سے بخوشی راضی ہیں تو وہ تو واپس کر دیں، اور جو بخوشی راضی نہیں ہیں ہم ان کو مال فے میں سے اور دیگر مال میں سے ان کو دے دیں گے. تو تمام صحابہ اکرام نے مجمع میں سب نے کہا کہ ہم سب راضی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی نہیں سمجھا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے بعض لوگ راضی نہ ہوں دل سے، لیکن دیکھم دیکھی وہ ہاتھ اٹھا دیے سب نے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا جو سردار ہے وہ اپنے لوگوں سے معلوم کرے صحیح صحیح بات، کہ اگر وہ واقعی راضی ہیں تو ہم ان کی رضا کے مطابق فیصلہ کر دیں. تو تمام سرداروں نے جمع ہو کر کہا کہ ہمارے سب لوگ راضی ہیں آپ کے فیصلے پر، ہمیں منظور. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام نے کس قدر جو ہے یہ، یعنی عام لوگوں کو بھی یہ جب مال ان کا، دل کی خوشی کے بغیر حاصل کرنا جائز نہیں. کسی آدمی سے ایک ٹیڑی پیسہ لینا بھی جائز نہیں ہے اس طریقے پر کہ ہم زبردستی اس سے لے لیں. بعض لوگ شرما شرمی میں دیتے ہیں، یعنی یوں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو دینا پڑے گا آپ کو، اب نتیجتاً لوگ دے دیتے ہیں، لیکن یہ لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے شرما حضوری میں آپ کو پیسے دے دیے، مال دے دیے، لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا. تو جب تک طیب خاطر سے کوئی شخص نہ دے اس وقت تک کسی کا مال لینا یہ جائز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال فرمایا اور تمام لوگوں کی رائے لی. ایسا نہیں ہے کہ مجمع کے اندر سب نے ہاتھ اٹھا دیے منظور ہے منظور ہے اور لوگوں نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ایسا نہیں کیا آپ نے، بلکہ فردن فردن قبیلے قبیلے کی رائے لی گئی، ان کے سرداروں سے کہا گیا اور انہوں نے جب اس کو کہہ دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کہا کہ ٹھیک. تو اس سے ایک بات یہ، اور اس واقعے میں اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ مجھے جہاں کہیں موقع ملے گا، میں نے کہا نا کہ شروع میں لوگ ساتھ بھی ہو گئے تھے کہ مال غنیمت مل جائے گا یا موقع ملے گا تو بدلہ لے لیں گے، تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں رہتا تھا کہ جب بھی موقع ملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں اسی جنگ کے موقع پر. تو ایک موقع پر ایسا ہوا بھی کہ وہ قریب ہو گیا اور چاہا اس نے، دیکھا اس نے کہ دائیں جانب ایک صحابی ہیں جو پہرہ دے رہے ہیں، بائیں طرف دیکھا کہ پہرہ دے رہے ہیں، تو پیچھے سے ایک موقع تھا تو وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نظر پڑی، آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ، قریب بلایا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اللہ اس کے دل سے شیطان کو دور کر دے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے اب نظر اٹھا کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مجھے محبوب کوئی نظر نہیں آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. پھر تو انہوں نے خوب حوصلے نکالے اور صحیح معنی پکے مسلمان بن گئے. اس قسم کے واقعات بھی پیش آئے. تو بہرحال یہ جنگ حنین کا واقعہ اس میں آ گیا، درمیان میں تو بات آ گئی کہ ہتھیار اور طاقت جو کچھ بھی آدمی اللہ رب العزت عطا فرمائے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں. البتہ اتنی بات ہے کہ اس پر بھروسہ نہ کیا جائے اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کیا جائے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس وقت کیونکہ مکہ بھی فتح ہو گیا تھا تو اسی سال یہ اعلان بھی کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرکین نجس ہیں اس کے بعد جو ہے یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی دیکھیے انصاف کا معاملہ یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی چونکہ وہاں حکومت قائم ہو گئی، سن 9 ہجری میں غالباً یہ اعلان کیا گیا اور ایک سال کی پوری مدت دی گئی کہ ایک سال کے اندر اندر یہاں سے چلے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسجد حرام سے مراد یہ ہے کہ حدود حرم، اس میں کافر نظر نہ آئے. اور بے ایک روایت میں یہ بھی کہ جزیرہ عرب سے مشرکوں کو نکال دو. تو اللہ رب العزت نے ایسی قوت اور طاقت مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی کہ پورے جزیرہ عرب سے کافروں کو نکال دیا گیا تھا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں، اور نجس بعض نے فرمایا کہ ہر اعتبار سے نجس، کیونکہ اگر خیالات دیکھیں تو وہ بھی نجس، ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو چونکہ ان کے ہاں نہانا وغیرہ یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں اور ان کو طریقہ بھی نہیں آتا اس کا غسل کا، تو لہذا یہ نجس کے نجس ہی رہتے ہیں، نہا بھی لیں تب بھی. اور اسی طریقے سے بہت ساری نجس چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ خنزیر کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے فرمائے کہ نجس. تو یہاں پر نجس کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری مشرکوں میں جمع ہو سکتی ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ فرمایا کہ ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. فرماتے ہیں ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، بہت سے علماء، بہت سے راہب، یعنی عیسائیوں میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے علماء میں بھی ہو سکتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ لا یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتی، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اپنے عمل سے لوگوں کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، یعنی سیدھے راستے پر لوگ نہیں آتے. تو بلا شبہ یعنی عیسائیوں میں بھی یہ معاملہ تھا کہ پیسے لے کے غلط مسئلہ بتا دیا، غلط رہنمائی کر دی، اور یہ مسلمانوں میں بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا کوئی عالم اس طرح کی کوئی حرکت کرے کہ ناجائز طریقے سے لوگوں سے مال بٹورے. تو جس طرح ان کے راہب کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، امت مسلمہ کے علماء کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کریں، ناجائز جگہوں پر خرچ کریں، اس کو منع فرمایا. اور ساتھ میں فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کی زکات نہیں دیتے، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ اس کی زکات نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب الیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن جہنم کی آگ سے ان کے ماتھے کو جو ہے وہ یعنی پیشانی کو اس سے چیکا جائے گا، یعنی جو سونا چاندی ہے اس کو گرم کر کے ماتھے پہ لگایا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور یہ سب کچھ کر کے کہا جائے گا ہذا ما کنستم، یہ ہے تمہارا خزانہ. تو یعنی سزا جو ہے وہ عمل کے مطابق، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، ہذا ما کنستم لینفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے خزانہ جمع کیا تھا اس کو چکھو. تو عذاب بن، یعنی یہی سونا چاندی جس کو آج سینت سینت کے ہم رکھتے ہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی لے نہ لے، کوئی چھین نہ لے، اور اس کی زکات نہیں نکالتے. یہ بڑی سخت وعید ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس وعید سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر جو حق ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جو زکات کا حق ہے اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہاں نہیں تو قیامت کے دن اللہ رب العزت بڑی سخت وعید بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ نارے جہنم پر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، ان کا خزانہ اس کو گرم کیا جائے گا، اور پھر یہ ان سے ان کی پشت کو بھی داغا جائے گا اور پہلوؤں کو بھی داغا جائے گا، اسی طریقے سے جباہوں یہ پیشانی کو بھی داغا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے مزید احکام بیان فرمائے ہیں، لیکن اس وقت بس ٹائم بھی تقریباً پورا ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ہر ہر دینی حکم کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں جو کوتاہیاں ہیں، کمی ہیں، آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے جملہ عزیز اقارب رشتہ دار، اے اللہ سب کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو حقوق آپ سے متعلق ہیں یا اللہ ان کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما، اور جو بندگان خدا سے متعلق ہیں اللہ ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں ہمیں ان میں شامل نہ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.